الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة النساء قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے اور اس سورت کو سورة النساء اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ النساء عربی کے اندر خواتین کو کہا جاتا ہے اور اس صورت میں خواتین سے متعلقہ بہت سارے احکامات کا ذکر ہوا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے اور 176 آیات پر مشتمل ہے اور اس صورت کو سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے یعنی بڑی سورۃ النساء اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو جو 28 پارے میں آتی ہے سورۃ النساء صغرا کہا جاتا ہے چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے یہ ایک احکامات سے بھرپور سورت ہے اس کے اندر بہت زیادہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عملی زندگی سے متعلق دیے ہیں اس وجہ سے اس سورت کو بہت زیادہ اہتمام سے پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے بعض صحابہ کرام جو ہے وہ خصوصیت سے تاکید فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو سورۃ النساء ضرور پڑھاؤ یعنی سورۃ النساء میں جو احکامات آئے ہیں ان کو اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے پہلے ہی آغاز جو ہے اس سورت کا ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلائیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیتے ہو تم لوگ اور رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے یہاں یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو یعنی عام زندگی کے اندر جب کوئی کام پھنس جاتا ہے کوئی کسی طرح سے مان نہیں رہا ہوتا ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں خدا کا واسطہ یار یہ کام کر دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کا واسطہ دوسروں کو دیتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے اللہ پاک تمہارے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے دوسروں کو تو واسطہ دو اور اپنے معاملات کے اندر اللہ کو بھلا دو یہ مناسب انداز نہیں ہے اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق تاکید فرمائی ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو تین باتیں بنیادی طور پہ فرمائی ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو جو مال تمہارے پاس اگر یتیم کا آ جاتا ہے کسی کے بچے کے والد کا انتقال ہو گیا چھوٹا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اس کا انتظام کرو تو جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا مال اس کو لوٹایا جائے تو اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے دوسرا فرمایا ولا تتبدل الخبیث بالطیب ایسی غلطی مت کرنا کہ اس کا مال اگر عمدہ تھا تو وہ تو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بدلے میں ردی مال جو ہے وہ ادنا کوالٹی جو ہے وہ اس کو دے دی ایسا مت کرنا اور تیسری تاکید یہ فرمائی ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم اگر کھانا پینا ایک ساتھ ہے تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانے کی نیت مت کرنا ہاں مل جل کے معاملات چل جاتے ہیں لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کے مقصد یہ ہو کہ ان کا مال کھایا جائے تو انہ کان حوبا کبیرا یہ بہت بڑا گناہ ہے اصل میں اسلام جس وقت دنیا میں آیا ہے اس وقت اس معاشرے کے جو مظلوم طبقات تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے جیسے خواتین ہیں خواتین کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی قرآن کریم میں جو ہے وہ ان کے حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک ہوتا تھا قرآن کریم نے جو ہے وہ یتیموں کا بڑا خیال کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے غلاموں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا تو غلاموں کے حوالے سے اسلام نے جو ہے وہ بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو اسلام معاشرے کے مظلوم طبقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے طور پہ جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے اس کے بعد تعدد ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں قرآن کریم نے ایک شرط بیان فرمائی ہے کہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم عورتوں میں سے جو تمہیں مناسب لگے دو شادیاں کر لو، تین شادیاں کر لو، چار شادیاں کر لو، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کی اجازت ہے، پھر ایک ہی پر کیا کرو، اکتفا کرو. حضرت مولانا شاہ ولی صاحب تھانوی رحمہ اللہ دو شادیاں کی تھیں، پہلے سے ایک شادی تھی، پھر دوسری جب شادی کرنے لگے تو پہلے سے جو خاتون گھر میں تھیں وہ کہنے لگی کہ آپ تو ہیں پیر صاحب اور مرید جو ہے وہ پیر صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، اب آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں نا تو آپ کے مرید بھی دھڑا دھڑ دوسری شادیاں کرنے لگ جائیں گے. آپ نے اپنے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. تو حضرت نے فرمایا دروازہ کھول نہیں دیا، دروازہ بند کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہ آپ جب یہ دیکھیں گے نا کہ دوسری شادی کرنے کے بعد انصاف کرنا کتنا مشکل ہے، حقوق ادا کرنا کتنا مشکل ہے، تو یہ دوسری شادی نہیں کریں گے. لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کے یہاں خانقاہ کے دروازے پر ایک ترازو لگا ہوا تھا. جب بھی خانقاہ میں کوئی لے کے آتا ان کے پاس کوئی چیز کہ گھر والوں کو دے دے تو ترازو پہ برابر برابر تول کے دونوں گھروں میں تقسیم فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور وہ تربوز لے کے آیا، دو تربوز لے کے آیا. کہا کہ مولوی تیرے واسطے لایا ہوں، وہ دیہاتی جس طرح بولتا تھا، مولوی تیرے واسطے لایا ہوں. کہ بھائی ٹھیک ہے تو دو کیوں لے آئے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں اس لیے دو لایا ہوں. کہا اچھا، کہا ہو سکتا ہے کہ ایک کا وزن زیادہ ہو ایک کا کم ہو. کہا نہیں، مجھے پتا تھا تو بڑا وہمی ہے، مجھے پتا تھا تو بڑا وہمی ہے اس لیے پورا تول کے لایا ہوں. تلوایا تو واقعا دونوں بالکل برابر تھے. تو حضرت نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک زیادہ میٹھا ہو ایک کم میٹھا ہو. کہنے لگا مولوی تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اب تیری مرضی تو تو نے کرنا ہے کر لے. تو حضرت نے فرمایا اس کا بھی علاج ہے، چھری لے کے آؤ. چھری منگوائی، دونوں کو آدھا آدھا کاٹا، اس کا آدھا اور اس کا آدھا ایک گھر میں بھیج دیا، دوسرے کا آدھا اور دوسرا آدھا دوسرے گھر میں بھیج دیا، اس کا بھی علاج ہے. جب اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے تو پھر دوسری شادی کی ہمت وہی کرے گا کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ ہاں میں نے اس طرح سے انصاف کرنا ہے اور دونوں کے حقوق کو کیا کرنا ہے، پورا پورا ادا کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ حق خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر کیا ہے، ایک پر اکتفا کرو. ہاں اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنجائش بھی دی ہے اور پکا ارادہ بھی دیا ہے اور وہ انصاف کرنے کے لیے تیار بھی ہے، تو موجودہ زمانے کے اندر ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہے موجودہ زمانے کے اندر، کیونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور مرد حضرات کی تعداد کم ہے، اور کئی ساری خواتین جو ہیں وہ گھروں کے اندر رہ جاتی ہیں، لیکن شرط بہرحال قرآن کریم نے جو شرط لگائی ہے اس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، اور قرآن کریم نے شرط لگائی ہے کہ انصاف ضروری ہے. اس کے بعد یہ حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ مہر کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ مہر بہت بڑا رکھ لیتے ہیں لیکن پھر ادا کرنے کے اندر جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں اور معاف کروانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ خاتون جو ہے پہلے تو بہت بڑا مہر رکھ لیا، بہت بڑا اماؤنٹ رکھ لیا، پھر بعد میں معاف کروانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو قرآن کریم جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. ہاں اگر وہ خود سے خوشی سے واقعتاً دل سے جو ہے وہ معاف کرنا چاہیں تو ان کا حق ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ وہ اس چکر میں پڑے کہ مہر معاف کروا لیا جائے. اسی پہلے رکوع کے اندر مزید ایک حکم یہ دیا ہے کہ جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، جن کو نادان کہا جاتا ہے، اور ان کا مال بعض اوقات کورٹ کی طرف سے کسی کی نگرانی میں دے دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائیں تب تک ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ پھر وہ مال کو ضائع کریں گے، اور مال کو ضائع کرنا جو ہے یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. یہ مال جو ہے وہ کیا ہے، انسانوں کے لیے بہت ساری ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی اہمیت عطا فرمائی اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا ہے. سورہ نساء کے پہلے ہی رکوع کے اندر مزید جو ہے وہ میراث کا اصول بیان فرمایا ہے. قرآن کریم نے اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ میراث اس کو ملے گی جس کی میت سے قریبی رشتہ داری ہوگی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، والاقربون اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں. قریبی رشتہ دار سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور آگے آیت کے اندر بھی آ رہا ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جائیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں۔ قرآن کریم کا جو عام انداز ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، عورتیں جو ہے وہ اس کے ضمن میں شامل ہوتی ہیں۔ الگ سے عورتوں کو خطاب بہت کم کرتا ہے قرآن کریم، لیکن میراث کے مسئلے کے اندر عورتوں کے لیے الگ سے بیان فرمایا ہے۔ صرف مردوں کے بیان پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ خواتین کے لیے الگ سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اصل میں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر خواتین کے ساتھ اس معاملے میں بہت زیادہ زیادتی ہوتی تھی، اس وجہ سے الگ سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے میراث کی بنیاد ضرورت کو نہیں قرار دیا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، اس کو میراث کی بنیاد نہیں بنایا ہے۔ میراث کی بنیاد قریبی رشتہ داری کو بنایا ہے، چاہے وہ بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ضرورت مند کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی دور کا رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہو، قریب کے رشتہ دار ضرورت مند نہ ہو ظاہری اعتبار سے۔ پھر ضرورت مندی کا معیار کیا طے کیا جائے، کس کو کہا جائے کہ یہ ضرورت مند ہے اور کس کو جائے کہا جائے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ یہ ضرورت مند ہے، دوسرے کہے گا کہ نہیں بھائی یہ تو ضرورت مند نہیں ہے، اس میں تو کیا چلتی رہے گی، لڑائی چلتی رہے گی۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول یہ بیان فرمایا کہ جو رشتہ دار ہے قریبی اس کو میراث میں حصہ ملے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ ضرورت مند سمجھا جاتا ہو یا نہ سمجھا جاتا ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حصہ طے کر دیا ہے۔ اور آگے جا کے یہ فرمایا کہ نصیب مفروضہ، یہ طے شدہ حصہ ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں، یہ بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا کر دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی کا کوئی اختیار کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ آگے پھر جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، عورت کا جتنا حصہ ہوگا اس سے ڈبل حصہ جو ہے وہ مرد کو ملے گا۔ اصل میں بنیادی طور پہ قرآن کریم نے کچھ لوگوں کے اس حصے طے کر دیے ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ 1/3 ملے گا، تو فلاں کو جو ہے وہ 1/4 ملے گا، فلاں کا حصہ جو ہے 1/6 ہے، یہ سب جو ہے وہ قرآن کریم نے طے کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے اصحاب الفروض، جن کے حصے طے ہیں ان کے لیے ذوی الفروض یا اصحاب الفروض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میراث میں سے ان کو دیا جاتا ہے۔ ویسے ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے گا تو اس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کم قیمت ہے یا زیادہ قیمت ہے، اس سے سب سے پہلے تو اس کے میت کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا اس میں سب سے پہلے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور اس مال کو اس میں لگایا جائے گا، اگر وارث کے حق میں نہیں کی ہے کسی دوسرے کے حق میں کی ہے۔ اور پھر جو بچے گا وہ تقسیم ہوگا، وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ پھر وارثوں میں سب سے پہلے ان میں تقسیم ہوگا جن کا حصہ خود قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے کہ اس کا چھٹا حصہ، اس کا چوتھا حصہ، اس کا آدھا حصہ، اس کا تہائی حصہ، اس کا دو تہائی حصہ پہلے ان کو دیا جائے گا۔ اب جو بچے گا وہ اس میت کے ان مرد رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا کہ جو اس سے قریبی ہیں، سب سے قریبی اولاد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ والد یا دادا وغیرہ، پھر جو ہے وہ اس میت کے بھائی وغیرہ، اس طرح سے جو ہے وہ اس کی کیا بنے گی، ترتیب بنے گی۔ ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ تو جب عصبات کی طرف معاملہ جائے گا، ویسے تو لڑکی کا حصہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایک لڑکی ہو، صرف ایک لڑکی اور کوئی نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک سلس مل جائے گا، ایک تہائی مل جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو جو کچھ میت نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 جو ہے وہ ان لڑکیوں کو مل جائے گا، یہ تو بیان فرما دیا۔ لیکن اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا بھی ہے تو اب پھر لڑکی کو ایک تہائی یا 2/3 نہیں ملے گا، بلکہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ملا کر ان کا حصہ بنے گا، اور اس کے اندر لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو جو ہے وہ ایک ملے گا۔ اور اچھا ماشاء اللہ دینی ذہن رکھنے والے حضرات ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا یقیناً، ورنہ معاشرے میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا اسلام نے خواتین کے ساتھ کیا کی ہے، زیادتی کی ہے کہ ان کا حصہ تھوڑا رکھا ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام جس معاشرے کے اندر آ رہا ہے وہاں تو خواتین کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اسلام نے تو پھر ان کے حقوق دیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں اسلام نے جو میراث کی تقسیم کی ہے اس کے اندر ذمہ داریوں کی رعایت فرمائی ہے، خواتین کے اوپر مالی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں. مالی ذمہ داریاں ساری کس کے اوپر ہوتی ہیں؟ مردوں کے اوپر ہوتی ہیں. تو مرد خرچ بھی زیادہ کرتا ہے، اس کو ملتا بھی زیادہ ہے. خواتین کے اوپر خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ تو ویسے ہی مل رہا ہے، وہ تو ویسے ہی مل رہا ہے، خرچ کی تو ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے نہیں. مردوں کے اوپر خرچوں کی بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ان کو میراث میں حصہ بھی ڈبل دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میراث کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اس کو یہ اللہ کی حدود ہیں، حدود جو ان کی رعایت نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہگار ہوگا. حدود اللہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ احکامات جن کے لیے قرآن کریم میں حدود اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو بہت زیادہ اہمیت سے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور میراث کے احکامات کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اس کو اس آگ میں داخل فرمائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور بڑا جو ہے وہ بے عزتی والا عذاب اس کے لیے ہوگا. اس کے بعد تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مرد اور عورت کی طرف سے اگر بدکاری ہو تو ان کے لیے کیا سزا ہوگی. خواتین کے لیے ابتدا کے اندر کوئی سزا مقرر نہیں تھی، بس ان کو قید کر دیا جاتا تھا، لیکن یہاں اس آیت کے اندر اشارہ کر دیا گیا کہ ان کے لیے آگے سزا آئے گی، اور وہ سزا آگے سورہ نور کے اندر نازل کر دی گئی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد عورت کی طرف سے بدکاری ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد عورت کی طرف سے اس طرح سے ہو تو پھر ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، جس کو سنگساری یا رجم کہا جاتا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھلا رہتا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کو اتنا لیٹ کر دے کہ سامنے موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کو غرغرائے موت نہ آ جائے. غرغرائے موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے، موت کی جو کیفیت ہوتی ہے روح نکلنے کی وہ بننے لگ جائے، اب اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے وہ وقت کب آنے والا ہے، اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بار بار توبہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں. اس وجہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70-70 مرتبہ استغفار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ کوئی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. تو میں آپ تو گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. تو چلتے پھرتے جو ہے وہ انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا بھی کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا، کثرت سے استغفار جن کے نامہ اعمال میں ہوگا تو ان کے لیے خوشخبری ہے. توبہ لمن وجد یا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے، جن کو ہم کہتے ہیں محرم خواتین، جن کو ہم کیا کہتے ہیں محرم خواتین، جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ ان خواتین کا تذکرہ فرمایا. حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. وبناتکم، اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. واخواتکم، اپنی بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے. وعماتکم، اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے. وخالاتکم، خالہ سے. وبنات الاخی، بھتیجیوں سے. وبنات الاختی، بھانجیوں سے. یہ تو ہو گئے سارے خونی رشتے، ان سے نکاح جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. پھر وامہاتکم اللاتی ارضانکم، اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے، اس سے بھی نکاح جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. واخواتکم من الرضاع، اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ اس کی رضائی بہنیں کہلائیں گی، ان سے بھی نکاح حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور اپنی ساس سے بھی نکاح حرام ہے. امہات نسائکم, ساس سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے. وربائبکم, اور اسی طریقے سے ان لڑکیوں سے بھی نکاح حرام ہے جو کسی عورت سے شادی کی ہو اور اس کی پہلی جو اولاد ہے ان سے بھی جو ہے وہ نکاح حرام ہوگا, ان سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سارے رشتے جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. پھر آخر میں جو ہے ایک اصول بیان فرمایا کہ ایسی دو عورتوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا بھی حرام ہے کہ جن میں سے ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو. مثال کے طور پہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا, خالہ اور بھانجی سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا, ماں اور بیٹی سے ایک وقت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا ہے, اس وجہ سے کہ ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے. تو ایسی خواتین جن کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے ان سے ان کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا بھی ایک کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو ہیں ان سب سے تمہارے لیے نکاح کیا ہے جائز ہے, شرط یہ ہے کہ ان کا مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا, بغیر مہر کے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی نے بغیر مہر کے نکاح کر بھی لیا تو ایسی صورت میں بھی مہر لازم ہوگا, اور یہ وہ مہر ہوگا کہ جس کو مہر مثل کہتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ مہر جو ہے وہ تین طرح کا ہے, ایک مہر مثل ہے, ایک مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے سنت مہر, اور ایک جو ہے وہ مہر مسمہ ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے, اس جیسی لڑکیوں کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے وہ اس کا مہر مثل کہلاتا ہے. کسی بھی لڑکی کا اصل حق جو ہے وہ مہر مثل ہے, جو اسے ملنا چاہیے وہی طے کرنا چاہیے, کم ہو یا زیادہ ہو. اگر زیادہ ہو کسی لڑکی کا مہر مثل اور اس کے والدین کم کر دیں تو یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے. دوسری صورت ہوتی ہے کہ مہر طے کیا جائے باقاعدہ, مقدار کو جو ہے وہ طے کیا جائے اور وہ ادا کیا جائے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو مہر مقرر کیا تھا وہ مقرر کیا جائے, اور وہ اچھا خاصا مہر ہے, 1,00,000 روپے سے تقریباً اوپر وہ مہر جاتا ہے. اگر کسی کی گنجائش ہو اور وہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو رکھنا چاہے تو اس مہر کو بھی رکھا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورہ نساء کے 5ویں رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یا یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ دین کا جو عمومی مزاج ہے وہ آسانی کا مزاج ہے, سختی کا مزاج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ چونکہ دین پر عمل کے عادی نہیں ہیں تو بہت سارے احکامات پر عمل ہمیں کیا لگتا ہے, مشکل لگتا ہے. اسے اگلی آیت میں فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والوں آپس میں اپنے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم, الا یہ کہ تجارت ہو اور آپس کی رضامندی سے ہو. دو شرطیں ہو گئی, تجارت ہونا ضروری ہے, سود کے ذریعے سے نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے, اور آپس کی رضامندی بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ تجارت کی صورت تو بن جائے لیکن رضامندی نہ ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا, کہ کسی شخص کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کے کہا جائے کہ تم اپنی یہ گاڑی بیچ دو, اس نے کہا جناب بیچتا ہوں, دوسرے نے کہا کہ خریدتا ہوں, اب تجارت کی شکل تو ہو گئی لیکن پھر بھی جائز نہیں ہوگا. اس وجہ سے جائز نہیں ہوگا کہ تجارت تو ہو گئی لیکن عن تراض منکم کی شرط نہیں پائی گئی, کہ آپس میں رضامندی والی جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی. ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کو قتل کرو گے تو جواب میں کیا کیا جائے گا, تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. تو دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں بڑے عزت والی جگہ پر جو ہے وہ کیا کریں گے, ہم داخل کریں گے. یہاں ایک اصول بیان فرما دیا کہ کچھ گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ جو ہیں وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اگر انسان کبیرہ گناہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے تو یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے معاف ہو جاتے ہیں, وضو کرتا ہے معاف ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی نیکی کرتا ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے بھی نیک اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں, لیکن بڑے گناہ جو ہیں اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ بغیر سچی توبہ کے وہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو ان چیزوں کی جو تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. دیکھیے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف تقسیمات کی ہیں، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو غیر خوبصورت بنایا، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو عزت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو شہرت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اس میں اس چکر میں مت پڑو کہ تم دوسروں کی چیزوں کی کیا کرنے لگو، تمنا کرنے لگو اور اس میں حد سے تجاوز کرنے لگو. جو اختیار میں ہے اس میں اپنے آپ کو لگاؤ، جو غیر اختیاری ہے اس کی تمنائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ، عربی کا مشہور شعر ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انسان کو تمنا ہوتی وہ اس کو ملا نہیں کرتی. مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ، ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے وہ اس کو نہیں ملا کرتی ہے. تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ، ہوائیں چلتی ہیں کشتیوں کے مخالف بھی. جی یہ کسی کے گیٹ کے آگے گاڑی پارک ہوئی ہے AFM 645، اگر یہاں کسی صاحب کی ہو سزوکی مہران تو اس کو ہٹا لیجیے. جی تو انسان کو ان چیزوں کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے اختیار سے باہر ہوں. ہاں جو اختیاری چیزیں ہیں اس میں تمنا بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، لیکن اگر ایسا ہے کہ انسان کے اختیار سے باہر چیز ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے چھٹے رکوع کے آغاز میں وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے نگران بنایا ہے خواتین پر، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا خواتین پر. یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں انسان کی دورائی ہو کہ جب لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے تاکہ معاملات کیا رہیں، درست رہیں. جب گھر کی فضا ہوتی ہے، فیملی کی بات ہوتی ہے تو وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. اب ان میں سے کسی نہ کسی کو بڑا بنا لینا کیا ہوتا ہے، فیملی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. کس کو بڑا بنایا جائے، مرد کو بنایا جائے یا عورت کو بنایا جائے، اگر یہ انسانوں کے معاملات پر چھوڑ دیا جاتا تو کہیں مردوں کو بنایا جاتا، کہیں عورتوں کو بنایا جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ دار جو ہے وہ مردوں کو بنایا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائیے. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے اوپر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور مرد حضرات کیا کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو مرد حضرات جو ہیں مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تقسیم ہی ایسی فرمائی ہے کہ خواتین کا جو عمومی مزاج ہوتا ہے وہ جلد بازی کا ہوتا ہے. تمام خواتین ایسی نہیں ہوتی، خواتین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خاتون بھی ہیں، خواتین کے اندر جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی خاتون ہیں. تمام خواتین کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن عمومی جو نظر آتی ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور جلد باز ہوتی ہیں. تو جذبات یا جلد بازی کی وجہ سے غلط فیصلہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد سے غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، غلط فیصلہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مرد عموماً غور و فکر کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس وجہ سے خاندان کو بچانے کے لیے اور خاندان کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ کیا دی ہے، فوقیت دی ہے گھر کے معاملات چلانے میں، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی یہ فوقیت صرف گھر کے معاملات چلانے ہی کی حد تک ہے، یوں نہیں ہے کہ آخرت میں مرد اور عورت میں سے مرد کو فضیلت ہوگی، ایسا نہیں ہے. من عمل منکم صالحا من ذکر او انثى، قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہاں لا کے قرآن کریم نے واضح بیان فرما دیا کہ مرد اور عورت میں کسی کو فضیلت آخرت میں عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، جو اچھا عمل کرے گا وہ آگے چلا جائے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ہاں دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے، گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہے. خواتین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں یہاں پہ، فصالحات، نیک عورتیں، قانتات، عبادت کرنے والی، حافظات للغیبی، مردوں کی غیر موجودگی میں حفاظت رکھنے والی، بما حفظ اللہ، ان چیزوں کی جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو یہ نیک خواتین ہیں، خواتین کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پھر گھروں کے اندر جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے، ان کے حل کرنے کے لیے تین نکاتی ایجنڈا قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے تو مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے، تو وہ سمجھائے بجھائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہماری آپس کی لڑائی جھگڑے سے کیا ہوگا، خاندان کو نقصان ہوگا، بچوں کو نقصان ہوگا، اور دیکھو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داری میں مجھے بڑا بنایا ہے، میری کوئی خاص حیثیت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہیں اس کا کیا کرنا چاہیے، سمجھانے کی صورت ہو، اگر اس سے کام چل گیا بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، ورنہ پھر فرمایا کہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ، بستر الگ کر لو اپنا، ساتھ نہ سو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کمرہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف گھر کے اندر ہی، گھر کی چار دیواری کے اندر ہی جو ہے وہ بستر تبدیل کرنے کی کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر خاتون کے اندر عقل ہوگی، سمجھ بوجھ ہوگی تو اسی سے سمجھ جائیں گی، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر تیسرے درجے میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر کیا ہے ان کی پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے، اب اس پہ بڑا شور شرابہ مچایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کی پٹائی کی اجازت دیتا ہے، تو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اسلام یا قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ صرف شہری علاقوں کے لیے ہیں یا پوری دنیا کے لیے ہیں، صرف شہری علاقوں کے لیے یا پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، صرف شہری علاقوں کے لیے نہیں ہے، دیہات کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ان پڑھ معاشروں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بالکل عام سی بات ہے کہ خواتین کیا ہوتی ہیں، سمجھ بوجھ والی نہیں ہوتی ہیں، اور ان کو بعض اوقات بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات، تو وہاں کے لیے کیا کی جا رہی ہے، یہ اجازت دی جا رہی ہے، یعنی تیسرا درجہ، پہلا درجہ نہیں ہے کہ ہر جگہ خواتین کو کیا کرتے رہو، مارتے رہو، جہاں سمجھ بوجھ والی خواتین ہیں وہاں تو پہلے اسٹیپ پہ یا دوسرے اسٹیپ پہ ہی معاملہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، تیسرے اسٹیپ کی نوبت آئے گی ہی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ آ بھی جائے تو بھی پھر اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ایسی ضرب نہیں ہو سکتی جس کا نشان پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی اضریب اخیاروکم، تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے، جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تو یہ جو ایک جملے کو پکڑ کے بعض اوقات جو ہے وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں، اعتراضات ہونے لگ جاتے ہیں، یہ اصل میں دل کی بیماری کی وجہ ہے، اگر ہمیں اعتراض ہے قرآن کریم کے اوپر تو پھر اعتراض رہے گا، نہیں ہے تو پھر پورے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کیا کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جس کے ساتھ تمہارا رشتہ داری کا تعلق ہے، والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جس کا تم سے اجنبیت کا تعلق ہے، یعنی پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں، چاہے ان سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، رشتہ داری ہو تو بھی حقوق ہیں، رشتہ داری نہ ہو تو بھی حقوق ہیں، وصاحب بالجنبی، اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے برابر میں ہوتا ہے، یہ گویا کہ سفر وغیرہ کے دوران، یا کبھی ہم یہاں جس طرح بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی سفر وغیرہ کے اندر کوئی مسافر برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی حقوق قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیا کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آؤ، وابن سبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آؤ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آؤ، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتے ہیں اترانے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اور غرور کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں فرماتے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہیں اترانے کی کیفیت یا فخر کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے ہیں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہوگی، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا فرما دیں گے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے جو ہے وہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں نیکی کا اصول تو یہی ہے کہ اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اور برائی اگر ایک ہوگی تو اس کو ایک ہی رکھا جائے گا، اس کو ایک ہی رکھا جائے گا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکی پر تو کیا کیا جائے گا، اضافہ کر کے ثواب دیا جائے گا، اور برائی پہ جتنا کیا ہوگا اتنی برائی ہوگی، اس سے زیادہ اس کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ پھر سورہ نساء کے ساتویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، الا عابری سبیل، اللہ یہ کہ کہیں راستے میں سے گزر رہے ہو اور وہاں کا مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، حتی تختصلو، یہاں تک کہ کیا کر لو تم غسل کر لو، غسل کے بغیر ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اگر تم بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے تعلق قائم ہوا ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال کی قدرت نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اب تم کیا کر سکتے ہو، پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس کا طریقہ کیا ہوگا، چہرے پہ مسا کر لو اور وایدیکم، اور ہاتھوں پر مسا کر لو، جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی اس وقت تک بعض صحابہ کرام کو عجیب واقعہ پیش آیا کہ جنابت طاری ہو گئی، ناپاکی طاری ہو گئی اور پانی تھا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ وضو کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ دو مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کے، ایک مرتبہ چہرے پہ پھیرا جاتا ہے اور ایک مرتبہ ہاتھوں پہ پھیرا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ وضو میں جب دو چہرے اور ہاتھوں کو مسا کیا جاتا ہے تو غسل میں پھر پورے ہی جسم کو وہ کرنا، تو جس مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے، پورے مٹی کے اندر غسل کی ضرورت تھی، پانی تھا نہیں، مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ بھائی تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طرح ہے، تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طرح ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں ہی کے لیے کیا کیا جائے گا، دو مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کے، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک مرتبہ چہرے پہ لگایا جائے گا اور ایک مرتبہ جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگایا جائے گا کوہنیوں تک۔ اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، اور شرک کی جو ہے وہ کئی صورتیں ہوتی ہیں، ذات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، استعانت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، اور شرک خفی بھی ہوتا ہے، شرک جلی بھی ہوتا ہے، تفصیل ہے، جو سمجھنا چاہے اس سے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کر لے یا کسی سے پوچھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے فرمایا ایک بہت اہم بات، الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ کیا کہتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بھائی دیکھو جس کو اللہ پاک کرے نا وہ اصل میں پاک ہے، زیادہ اپنے آپ کو پاک قرار دینے کی کوشش نہ کی جائے، ہر چیز کے اندر جناب میں تو یوں، میں تو یوں، میں تو یوں، یہ جو ہے نا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، انسان کو اس عادت سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ سورہ نساء کے آٹھویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مشہور حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہ، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، واذا حکمتم بین الناس، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بہترین چیز کی نصیحت فرما رہے ہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے۔ یہاں جو یہ حکم دیا بیان فرمایا گیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچا دو، اردو کے اندر جب ہم امانت بولتے ہیں تو فوری طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے، فوری طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے یا کوئی چیز رکھوا دی تو وہ امانت ہے اور اس کو پورا پورا کیا کر دینا چاہیے، واپس دے دینا چاہیے۔ یقیناً امانت کے مفہوم میں یہ بات تو داخل ہی ہے، اور ایک مسئلہ بھی لگے ہاتھوں سن لیجئے کہ اگر پیسوں کی صورت میں کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ نوٹ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اگر پیسوں کی صورت میں کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، وہی نوٹ کیا کرنے پڑیں گے، واپس دینے پڑیں گے، کیونکہ اگر استعمال کر لیے تو پھر یہ قرضہ بن گیا، پھر امانت نہیں ہے، قرض جو انسان لیتا ہے تو وہ نوٹ استعمال کرتا ہے، امانت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ نوٹ تک تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوانے کے لیے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی امانت نہیں قرضہ دے دو، امانت نہیں قرضہ دے دو، اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ ہے، میرا تو یہ فائدہ ہے کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، امانت کو استعمال نہیں کر سکتا میں، اور تمہارا یہ فائدہ ہے کہ امانت کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ خود بخود ضائع ہو جائے تو پھر اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسی نے جو ہے وہ 1,00,000 روپے رکھوا دیے، خدا نہ خواستہ آپ جا رہے تھے اور چھن گئے، آپ کا کوئی قصور اس کے اندر نہیں ہے، اس نے ابھی دیے تھے، ابھی آپ کو اتنا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے کہ چھن گیا آپ سے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا جائے گا، دینے پڑیں گے نہیں دینے پڑیں گے؟ ہمارے معاشرے میں دینے پڑیں گے، لیکن شرعی طور پہ وہ دینے کا پابند نہیں ہے، شریعت کے نزدیک وہ دینے کا پابند نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا قصور ہوتا، اس کے پاس موقع تھا محفوظ جگہ پہ رکھنے کا پھر بھی ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، تو اب یہ نیگلیجنس ہے اس کی طرف سے، اب یہ اس کی طرف سے کیا کوتاہی ہے، اب اگر چھن جاتے تو کیا کرنے پڑیں گے، اس کو دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا تو اس کا قصور نہیں تھا، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو امانت اگر رکھواؤ گے اور میرے قصور کے بغیر ضائع ہو گئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں اگر قرضہ دو گے تو اب میں اس کو واپس کرنے کا کیا ہوں گا، ہر صورت میں پابند ہوں گا، کیونکہ قرضے کا حکم یہی ہے کہ آپ نے جب قرضہ لیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہاں جو امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں نہیں استعمال ہوا، یہاں امانت کا لفظ بہت عام معنی میں استعمال ہوا ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر حق والے کو اس کا حق دے دینا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اہل حق کو ان کے حق دے دو۔ اب یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ پوری زندگی کے تمام حقوق اس کے اندر آ گئے، اللہ کے حقوق بھی آ گئے، بندوں کے حقوق بھی آ گئے، اللہ کے حقوق جو بندوں کے اوپر ہیں وہ بھی ادا کرنے ضروری ہیں، اور بندوں کے جو حقوق بندوں کے اوپر ہیں وہ بھی ادا کرنے ضروری ہیں۔ تو جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر رہا ہے وہ اصل میں قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہو انصاف کا فیصلہ کرو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو انصاف کا فیصلہ کرو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو نگران ہے ذمہ دار ہیں معاملات کے ان کی بات بھی مانو۔ یہ بڑا اہم حکم ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی معاملے کے اندر جو بڑا ہے نا اس کا حکم ماننا خود قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ اصل میں گھر کے اندر جو ہے وہ والد کی بات ماننا، میاں اور بیوی کے معاملے میں شوہر کی بات ماننا، اسی طریقے سے اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں جو آپ کے اوپر ذمہ دار ہے، باس ہے، اس کی بات ماننا، کسی ملک کے اندر رہتے ہیں تو وہاں کا جو حکمران ہے اس کی بات ماننا، یہ سب جو ہے وہ کیا ہو گئے اس کے اندر عموم کے اندر آ جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف معاملہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی فرما نافرمانی کرتے ہوئے، وہ ایک الگ اصول ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی حکم نہیں دے رہا تو پھر اس کی بات ماننا بھی ضروری ہوگا، قرآن کریم یہاں پر اس کو کیا کر رہا ہے، لازم قرار دے رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر بڑوں سے کسی چیز میں تنازع ہو جائے، بڑے نے کہا کہ ایسا کر لو اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں، تو پھر کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو کس کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قرآن کریم کو دیکھو، احادیث مبارکہ کو دیکھو، جس کی بات ٹھیک ہے اس کی بات ٹھیک ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو۔ لیکن اگر کوئی تنازع کی بات نہیں ہے تو پھر بڑے کی بات کو ماننا کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگلے رکوع کے اندر اس کا جو آگے مفہوم آ رہا ہے پورا، وہ ایک اس کا پس منظر ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ طیبہ کے اندر چوری کر لی اور اس کا الزام جو ہے وہ ایک یہودی کے اوپر ڈال دیا۔ ظاہری طور پہ یہ شخص مسلمان تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا۔ معاملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کی, چکنی چپڑی باتیں کر کر کے اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کی, اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس شخص کے حق میں فیصلہ دے دیتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں نازل فرما کے بتلا دیا کہ جناب یہ نہیں, فیصلہ تو یہودی کے حق میں جائے گا, یہودی کے حق میں فیصلہ جائے گا. یہ اسلام کی عدل کی بہترین مثال ہے کہ دیکھنے میں ایک شخص ایک طرف مسلمان ہے, دوسری طرف کون ہے, یہودی ہے, لیکن جو حق پر ہے فیصلہ کیا کیا جائے گا, اسی کے لیے دیا جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کیا ہو یہودی ہو. یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ہے تو اس کو اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ مطلب ایک عموم ایک انفرادی فیصلہ, قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بھی بنا دیا, قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بھی بنا دیا. اس پس جب بھی اس ان آیات کی تفسیر کی جائے گی تو اس پس منظر کے ساتھ تفسیر کی جائے گی, اس پس منظر کے ساتھ بیان کیا جائے گا. یہ قرآن کی حقانیت کی اور اسلام کے برحق مذہب ہونے کی دین ہونے کی کیا ہے ایک بہترین دلیل ہے. بہرحال اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس منافق نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا تو وہاں سے نکلے باہر, وہ کہنے لگا یہودی سے کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ان سے کہا کہ جناب یوں یوں معاملہ پیش آیا تھا تو یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروانا ہے. یہودی نے کہا یہ کہتا ہے آپ سے فیصلہ کروانا, اچھا مجھ سے فیصلہ کروانا ہے, رکو ایک منٹ رکو. اندر تشریف لے گئے, تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی, اس شخص کی جو ہے وہ گردن اڑا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہارے لیے یہی فیصلہ ہے. اب اس پہ شور شرابا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں جو ہے وہ کیا تھا, منافق تھا. اور منافق کو جو انہوں نے قتل کیا ہے تو اس پر کوئی ان کے اوپر تاوان نہیں آئے گا, کوئی ان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا, اس کی کوئی دیت بھی ان کو نہیں دینی پڑے گی کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا. اسی تناظر میں فرمایا جا رہا ہے کہ الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل, آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو یہ زعم کرتے ہیں, یہ بتلاتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ شیطان سے فیصلہ کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا کیا کریں, انکار کریں, باطل کا کیا کریں, انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, جبکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں کیا کر دے, ڈال دے. یہ اس تناظر کے اندر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ شخص جو ہے وہ شیطانی اس پہ چل رہا تھا, یہ مسلمان نہیں تھا. اسی رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. تو پیغمبر کی بات ماننا یہ خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. تو وہ لوگ جو احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ احادیث اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی تو صرف قرآن ہے, تو وہ گمراہ لوگ ہیں. احادیث کو بھی جو ہے وہ اتھارٹی کیا ہے, بالکل حاصل ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول, جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجا ہے, الا لیطاع باذن اللہ, اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات کیا کی جائے, مانی جائے, اللہ کا حکم یہی ہے. ولو انہم ظلموا انفسهم, وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہو جائے, اپنی جان پر ظلم ہو جائے, جاؤ کا اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ, اللہ سے کیا کریں, استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگ لے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ کر قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا پائیں گے. اس وقت اگر آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے جائیں تو روضہ اقدس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, روضہ اقدس کے اوپر بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے, اور بظاہر ترک حکومت نے یہ لکھوائی تھی اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اس طرح توجہ دلائی جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کر انسان کیا کر لے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ اس بات کا واسطہ دے کر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہیں اور آپ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جائے اور خود بھی توبہ کر لے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے کیا کر لیں, دعا مانگ لیں, تو اس کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پائے گا, بڑا توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا پائے گا. اگلی آیت میں بالکل واضح طور پر ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے رب کی قسم ایمان نہیں لا سکتے ہیں، ایمان قبول نہیں ہوگا ان لوگوں کا، حتی یحکموا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ سے فیصلہ کروائیں اپنے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ دیں اس پر اپنے دل میں ذرا بھی کوئی شک شبہ بھی نہ پائیں، جو فیصلہ آپ نے دے دیا پھر اس پر ذرا بھی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ یسلموا تسلیما، اور اس کو پوری طرح سے کیا کر لیں، تسلیم کر لیں، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن وہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر کوئی بھی اعتراض نہ ہوتا ہو، ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اسی رکوع میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کا ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے، اور ان لوگوں کا ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، فضل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ان حضرات کا ساتھ کیا ہو جائے، مل جائے۔ اسی رکوع کے اندر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے، حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، الذین یقولون، جو یوں کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دیجئے، کوئی دوست بنا دیجئے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دیجئے۔ یہ بڑے جذبات کو ابھارنے والے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اللہ کے راستے میں قتال کی ترغیب دی ہے، کہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو اور وہ پکار رہے ہوں تو پھر بھی مسلمان اس کے لیے نہ نکلے، یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسی بات ہو گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ المؤمنون کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے کیا ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ان اشتکا عین اشتکا کلو، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ ان اشتکا رأس اشتکا کلو، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے یا نہیں ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جسم کا حصہ ہیں، ہم اس جسم کا کیا ہے، حصہ ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے اپنے ایمان کی کیا کریں، فکر کریں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس جسم کا حصہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں درد محسوس ہوتا، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیچارے پاکستانی ہی ہیں جن کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، درد اٹھتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانیوں کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد کیا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، یہ ان کے ایمان کی کیا ہے، علامت ہے کہ ہاں ابھی ایمان کسی حد تک کیا ہے، زندہ ہے۔ جو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو پاکستان کے مسلمان کو کیا ہوتا ہے، اس کا درد محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم اس درد کو محسوس کرنا یہ کیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے، جو بھی بھلائی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی تمہیں برائی ملتی ہے، فمن نفسک، تو یہ تمہاری اپنی طرف سے۔ تو جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے، فوری طور پہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہوگا، جب ہی ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب کوئی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے بیماری کا ہو، اپنا فوری طور پہ تجزیہ کریں، 8-10 دن کے اندر اندر کے کاموں کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی مل جاتی ہے کہ ہاں یہ ہم سے اصل میں غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، تھوڑا سا ہلایا ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، صحیح ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب انسان گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ کی طرف سے یہ ہلایا بھی نہ جائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے پھر، کیونکہ یہ پھر عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے، تو توبہ ہی نہیں کرے گا انسان، اور جب انسان کے اوپر مشکلات ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کی وجہ سے, تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیتا ہے, معافی تلافی کر لیتا ہے, تو پچھلے معاملات اس کے کیا ہو جاتے ہیں, درست ہو جاتے ہیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کی رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. تو پیغمبر کی بات ماننا اصل میں اللہ ہی کی بات ماننا ہے. اور پھر اسی رکوع کے اندر وہ مشہور جملہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کر کیا رہا ہے. کیا قرآن کریم اس بات کے لیے آیا تھا کہ کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے سرانے بیٹھ کے کیا پڑھی جائے, سورہ یاسین پڑھی جائے؟ یا قرآن کریم خدا نخواستہ اس کام کے لیے آیا تھا کہ لڑکیوں کی شادی ہو تو ان کے سروں پہ قرآن کریم کا سایہ کیا جائے؟ یا اس کام کے لیے آیا تھا کہ جو ہے وہ دیگ کے اندر کھانا کم ہونے لگے تو بٹھا کے کسی کو سورہ یاسین پڑھوا دو تاکہ کھانا پورا ہو جائے؟ کیا اس لیے قرآن کریم آیا تھا؟ ہمارے یہاں تو کچھ یہی استعمال رہ گئے ہیں قرآن کریم کے. قرآن کریم تو اس لیے آیا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے, کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے تو ہم قرآن کے حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن کریم کا انداز تو دیکھیے, افلا یتدبرون القرآن, کیوں قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے, کیوں غور و فکر قرآن کریم کے اندر نہیں کرتے ہیں؟ غور و فکر کرنا چاہیے. گویا کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, مزاج بنانا چاہیے, روٹین بنانی چاہیے پوری زندگی کی کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ تو کم از کم ہم اس کام کے لیے نکالیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے. کم سے کم 10 منٹ. جب انسان کو 10 منٹ کا چسکا پڑ جائے گا تو وہ اس سے آگے خود ہی نکل جائے گا, لیکن کم سے کم 10 منٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کر کے بٹھایا جائے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور زیادہ کی توفیق مل جائے گی. اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ من یشفع شفاعت حسنتا, جو اچھی سفارش کرتا ہے, یکل لہ نصیب منہا, تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے. ومن یشفع شفاعت سیئتا, اور جو بری سفارش کرتا ہے, یکل لہ کفل منہا, تو اسے اس کا بھی حصہ ملے گا. اس سے سفارش کی کیا کی گئی ہے؟ ترغیب دی گئی ہے اس سفارش کی جو اسلامی سفارش ہے, اس سفارش کی نہیں جو ہمارے معاشرے میں. اسلامی اعتبار سے سفارش کسے کہتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے سفارش بات کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا اہل ہے, کوئی شخص کسی چیز کا کیا ہے, اہل ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ دینی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کا کیا ہے, اہل ہے, تو آپ نے اس کے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ دیا ذمہ دار کے سامنے کہ جناب مجھے یہ کیا لگتا ہے, اس کام کا اہل لگتا ہے, اگر آپ اس کو رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہے اسلامی سفارش. بس کوئی دباؤ نہیں, اگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو کوئی برا منانا نہیں. یہ ہے اسلامی سفارش. اور اس کو بہترین انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس واقعے سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ ایک باندھی تھی, حضرت بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر کسی باندھی کا نکاح ہوا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو اپنے نکاح کو برقرار رکھے, چاہے تو کیا کر دے, ختم کر دے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے اپنا نکاح ختم کر دیا. ان کے شوہر تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ, بے انتہا ان سے محبت فرماتے تھے, بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. ان کا یہ حال ہو گیا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر گھومنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کے فرمایا کہ بریرہ کیا بات ہے, تم ان کو ان کے نکاح کو برقرار رکھو, ختم نہ کرو. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے, مشورہ ہے یا حکم ہے؟ فرمایا مشورہ ہے, یعنی سفارش ہے, سفارش ہے, مشورہ ہے. کہا پھر تو میں نہیں مانتی, پھر تو میں نہیں مانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں بنایا, بس نہیں مانا انہوں نے. اب آپ اندازہ لگائیے کس کی سفارش آئی ہے, سفارش کس کی آئی ہے؟ رحمت للعالمین, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آئی ہے. اور بظاہر ایک باندھی نہیں مان رہی, کوئی بات نہیں, کوئی برا نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ سفارش ہی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سفارش کس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سفارش. تو اگر اس معنی کر کسی کی سفارش کی جائے تو یہ اچھا کام ہے, لیکن اگر سفارش سے مراد جو ہے وہ دباؤ ڈالنا ہو تو پھر جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا کوئی تگڑی سی سفارش لے کے آؤ, جس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایسے آدمی کی سفارش لے کے آؤ جس کو سامنے والا رد نہ کر سکے. اگر سامنے والا رد نہ کر سکے تو اس کا تو اختیار ہی چھن گیا, وہ تو بےچارا کیا ہو گیا, مجبور ہو گیا, چاہے وہ سوشل پریشر ہو یا کوئی بھی پریشر ہو, وہ تو بیچارہ کیا ہو گیا, مجبور ہو گیا. یہ سفارش اچھی سفارش نہیں ہے, یہ بری سفارش ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کام کا اہل بھی نہ ہو تو پھر تو سفارش کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, جب تمہیں سلام کیا جائے, فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو اس سے بہتر جواب دو, اور ردوہا, یا کم از کم اتنا ہی جواب دے دو. اس کو پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کر کے دکھایا کہ اگر کوئی السلام علیکم آپ کو کہتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ وعلیکم السلام تو آپ نے کہنا ہی ہے, یہ تو برابر ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس سے بہتر کیا ہوگا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس سے بہتر جواب کیا ہوگا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. بعض لوگ پھر وہ مغفرت ہو اور رضوان ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اضافہ کر دیتے ہیں, وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہے وہ یہاں تک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس حد تک جو ہے وہ بہتر انداز ہے جواب دینے کا. اگلی آیات کے اندر پھر وہی منافقوں کے اس قصے کا ذکر ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے, ہاں غلطی سے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر اس کی دیت ہوگی, اور اگر جان بوجھ کے قتل کرے گا تو جواب میں کیا کیا جائے گا, اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا, جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, فجزاؤه جہنم, اس کا بدلہ تو کیا ہے, جہنم ہے, خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب اس پر, ولعنہ, اللہ کی لعنت اس کے اوپر, واعد له عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ بڑا کیا کیا ہوا ہے, عذاب تیار کیا. کس قدر خطرناک انداز ہے, کس قدر خطرناک بات ہے, کتنی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا, اللہ کا غضب بھی ہو, اللہ کی لعنت بھی ہو, اللہ نے اس کے لیے بڑا کیا کیا ہوا ہے, دردناک عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے. یہ اصل میں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مومن کی جان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی کیا ہے, قیمتی ہے. آخر میں اس رکوع میں فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, گھروں کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مجاہدوں کو جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں, جو اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں, ان لوگوں پر جو گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال قربان کر رہے ہوں ان کی قدر اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. قرآن کریم ان کی قدر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, پیدا کر رہا ہے. اگر ہم کمزور ہیں اور ہم جو ہے وہ بزدل ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, تو کم از کم جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, صحیح جہاد کی بات ہو رہی ہے, جہاد کی بات ہو رہی ہے, فساد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رہے. تو جو لوگ جہاد کر رہے ہوں اسلامی احکامات کے مطابق, ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونچا درجہ بیان فرمایا. یہاں تک آج قرآن کریم پڑھا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا الله يا رحمان يا رحيم, رمضان المبارك کے اندر ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. یا اللہ ہر رات آپ ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیجئے, اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے, جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے. قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.